اسلامی افکار ڈاٹ کام کی پیشکش۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے محبت فرمایا ہے. ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت ہے، ایمان کی تاثیر بہت قوی و طاقتور ہے. ایمان منجی ہے، نجات دینے والا ہے. ایمان تقرب الہی کا شاہ کلید ہے. ایمان اللہ رب العزت کے حضور میں مقبول ہے. اگر ایمان ہے تو ساری کائنات اس کے لیے سرنگوں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی حیثیت ایک ذرہ دائے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے. اس مالک نے ہمیں جب اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی قیمتی سرمایہ سے اس نے ہمیں نوازا ہے، جس کے بارے میں اس مالک نے یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لو افتدا به. اگر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں، جس کی موت واقع ہو جائے، اگر وہ روئے زمین اور اتنا اور بھی سونا اکٹھا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کو پیش کر کے بچنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ سونا قبول نہیں فرمائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ ہے. اور ایمان کی تاثیر کی جہاں تک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اور اللہ کی بندی جب لو لگاتی ہے اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز کو اس کے قابو میں اور اس کے ماتحت کر دیتے ہیں، کوئی چیز اس کے خلاف نہیں جاتی ہے. جب وہ سوچتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے، جب وہ دل میں خیال لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اچانک مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی. آگ ایسی شدید تھی کہ باغات کے باغات چل رہے تھے، اور قریب تھا کہ مدینہ منورہ شہر میں آگ پہنچ جائے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو بلایا اور حضرت تمیم داری سے کہا کہ آپ جا کر کے آگ سے کہہ دیجئے کہ یہ مدینۃ الرسول ہے، جہاں سے وہ آئی ہے وہیں چلی جائے. حضرت تمیم داری وہ ہیں جو شام سے تشریف لے آئے تھے، عیسائی تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور قبول کرنے کے بعد پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا تھا. ایک چراغ وہ لے کر کے آئے تھے سوریا سے، دمشق سے، اس کو انہوں نے روشن کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ نے مسجد نبوی میں روشنی دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کون ہے جس نے یہ چراغ جلایا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تمیم داری ہیں، یہ چراغ لے آئے ہیں، انہوں نے روشن کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری سے اس کا نکاح کر دیتا. ایک صحابی جلیل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضور میری بیٹی موجود ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت تمیم سے کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دیا ایک چراغ اللہ کے گھر میں جلانے سے. تو اللہ کی اس کائنات میں, اللہ کی اس سرزمین پر, اللہ کے بندوں کے دلوں میں جو تاریکی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس میں اگر کوئی روشنی کا چراغ لے کر کے آ جائے اور ان کے دلوں کو نور, ان دلوں کو سرور عطا کرنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رومال کا ٹوڑا بنایا اور آگ کے پاس گئے اور آگ پر مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے آگ تو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا, اے آگ تو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا. آگ گھستی گئی گھستی گئی یہاں تک کہ آگ سرد ہو گئی اور مدینۃ الرسول کی طرف نہیں آ سکی. میری بہنوں یہ ایمان کی دولت ہے یا ایمان کی وہ قوت ہے جو آگ پر غالب آئی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, اسی زمانے میں مصر فتح ہوتا ہے اور مصر کے فتح ہونے کے بعد وہاں کے سپہ سالار اعظم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور امیر المومنین دریائے نیل خشک ہو گیا ہے. اور اس کی روایت یہ رہی ہے کہ جب دریا خشک ہوتا ہے تو اس میں کسی ایک بچی کو دلہن بنا کر کے اس میں چڑھایا جاتا ہے, اس کی قربانی پیش کی جاتی ہے تو پھر دریا میں پانی آتا ہے. حضور اب ہم کیا کریں, آپ اس میں جو حکم فرمائے وہ کیا جائے. اسلام تو زندگی دینے کے لیے آیا ہے, اسلام زندگی سے محرومی کا سبب نہیں ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایمانی قوت کا مظاہرہ فرمایا کہ ایک روایت تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی, ایسے وقت میں آدمی کے پیر قدم متزلزل ہونے لگتے ہیں کہ چلو ایک ایسی بات ہے جب یہی سے ہوتا ہے تو کر ڈالو. نہیں, انہوں نے کہا فکان نہیں ہو سکتا ہے. خط لکھا, اسی خط پہ پرکھ کر کے دوسری طرف اور یہ لکھا کہ اے دریائے نیل تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو جاری ہو جا, اور اگر اللہ اس کے حکم سے تو سرتابی کرنے والا ہے تو اے دریا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, اس لیے کہ مصر کے اندر ساری گویا کہ سبزداری اور سارے کھیتیاں اور سارے باغات ان سب کا وجود جو ہے دریائے نیل پر موجود ہے. بارش بہت کم ہوتی ہے, دریائے نیل کے سہارے سے کھیتیاں ہوتی ہیں, اسی کے پانی سے آبپاشی کا نظام وہاں قائم کیا گیا ہے. اور اسی پانی کا اثر یہ ہے کہ دنیا میں ایک نمبر کا کاٹن جو پیدا ہوتا ہے وہ مصر کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے گنے کی کاشت بہت زبردست ہوتی ہے, میں نے خود دیکھا ہے وہاں اس علاقے میں. تو یہ سب موقوف ہے دریائے نیل کے پانی پہ, آبپاشی کا سارا نظام اسی سے ہے. وہ دریا خشک ہو گیا تھا تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچے پہ لکھا اور اس کو کہا کہ لے جا کے دریا میں ڈال دیا جائے. زیادہ مدینہ منورہ سے مصر وہ پرچہ گیا اور اسے دریا میں ڈال دیا گیا. دریا میں ڈالنا تھا کہ پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر اس وقت سے جو دریائے نیل جاری ہے تو آج تک خشک نہیں ہوا. میری بہنوں یہ ایمانی طاقت ہے, اللہ پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو خشک دریا میں تمغز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ پر یقین ہوتا ہے تو حالات سازگار ہو جاتے ہیں, اللہ پر یقین ہوتا ہے تو ماحول کی بدہمی اس کے لیے نیکنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تیسرا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ ممبر شریف پہ ہیں مسجد نبوی کے اندر. اچانک آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. یہ سن کر کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے, ساریہ کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ساریہ تو اس وقت آرمینیا کے محاذ پہ ہیں جو یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں. لیکن آواز یہ آئی اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا, لوگوں نے تاریخ نوٹ کر لی, وقت نوٹ کر لیا. جب آئے تھے ساریہ واپس آئے محاذ سے تو ان سے پوچھا کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت حضرت امیر المومنین نے یہاں سے یا ساریہ الجبل کہا تھا, کیا آپ نے سنا تھا؟ حضرت ساریہ نے کہا کہ سنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کیا تو اسلامی لشکر کی حفاظت ہو سکی. حضرت امیر المومنین کی آواز آئی، اسلامی لشکر کو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، ان کے حصار سے نکلنے کے لیے حضرت امیر المومنین نے جو اشارہ دیا کہ پہاڑ کے اوٹ سے نکلا، لہذا ہم نے اس پر عمل کیا اور اپنے پورے لشکر کو بحفاظت واپس لے کر کے آ گیا. یہ ان کی آواز ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ پر بھی قابو دیا، پانی پر بھی قابو دیا اور فضا پر بھی قابو دیا. یہ فضا کی قابو پر قابو ہونے کی بات ہے کہ آج ہم جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، فضا پر قابو پانے ہی کی ایک دلیل ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے ذریعے فرعون کو مسخر نہ کرتے، پانی کو مسخر نہ کرتے، ہوا کو مسخر نہ کرتے، آگ کو مسخر نہ کرتے، تو آج ہم ان چیزوں سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ایمان سے ٹچ ہونے کے بعد آج ہمارے لیے افادیت کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ کی بات. ایمان لانے کے بعد ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے رسول کی بات مانی جائے، چاہے اپنے خواہش کے مخالفی کیوں نہ ہو. ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن ہمیں تو بات ماننی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ذمہ داروں کی بات ماننی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ شریعت کی وضاحت کریں، شریعت کی تشریح کریں، شریعت کے مسائل کو وا کریں، بتائیں اور مسائل کو حل کریں. اولی الامر منکم. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا دوسرے نمبر پہ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اپنے معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرو، یعنی کتاب و سنت کی طرف آؤ، فقہا کے پاس جاؤ، مفتیان کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ اور اس سلسلے میں ان سے جا کر کے استفسار کرو، معلوم کرو، پوچھو کہ یہ مسئلہ اسلامی شریعت کی روشنی میں کس طرح سے حل کیا جائے گا. کسی کافرانہ، مشرکانہ، ملحدانہ کورٹ میں یہ قضیہ لے کر کے نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ کافرانہ فیصلہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کفر کا، شرک کا پرندہ ہے جو فیصلے کی شکل میں وہ گھر لے کر کے آتا ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پر عنایت کی نظر نہ کریں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ایسی زندگی سے محرومی ہو جاتی ہے جو دائمی ہے، جو اللہ رب العزت کے یہاں قرب اور مثال کا ذریعہ ہے، جہاں آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو فین تنازعتم فی شئ، بلکہ یہی نہیں، فیصلہ اگر اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اپنے حق میں اگر اس طرح سے فیصلہ نہیں آیا جس طرح ہم چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں راضی ہونا ضروری ہے. وما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ اور اللہ کا رسول جب کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ایک مومن اور مومن کے لیے، عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اس پر چی مجبی ہو، اس کے تعلق سے وہ کچھ دل کے اندر کھوٹ لے آئے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک یہودی ایک مسلمان کے ساتھ قضیہ لے کر کے حاضر ہوئے. مسلمان نے عرض کیا، حضور ہمارا یہ معاملہ ہے اور یہودی یہ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے جب دونوں کی شہادتیں لی اور دونوں کے معاملے سنے تو فیصلہ یہودی کے حق میں آپ نے فرما دیا. مسلمان کو بہت برا لگا، اس نے یہ کہا کہ میں تو مسلمان تھا اور فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا. وہاں سے وہ سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ایک فیصلہ ہے، آپ کر دیجئے، اور اپنا قضیہ اس نے پیش کیا. یہودی نے کہا، حضور یہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے اور وہاں یہ قضیہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن یہ راضی نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس آئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھو ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، بیٹھو ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر وہ گئے اندر اور جا کر تلوار لے آئے، لے کر آئے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی، کہا کہ یہی فیصلہ ہمارا ہے، یہی فیصلہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو صاد نہ کرے، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرے، وہ گویا مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسے زندگی کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور اب دین اور شریعت جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجی تھی، حضرت نوح سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبین علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ ساری شریعتیں سمٹ کر کے اس شریعت کے اندر آ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہے. اسی کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا، شرع لکم من الدین ما وصی به نوح و ابراہیم و موسی و عیسیٰ نبی الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یستوی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. شرع لکم، تمہارے لیے جو قانون مقرر کیا گیا ہے، شرع لکم من الدین، دینی قانون، دینی تفقہ، دینی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہم نے تمہیں شرع کلید دیے، وہ ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو، جس کی وصیت کی تھی موسیٰ کو، جس کی وصیت کی تھی عیسیٰ کو. اسی بات کی وصیت ہم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرو اور آپس میں کوئی اختلاف نہ کرنا، اس کے خلاف نہ جانا، اس کے خلاف کوئی راہ نہ اختیار کرنا، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ وہ پڑے، لیکن اللہ کا فیصلہ اسے قبول کرنا. تو شرع لکم من الدین ما وصی به نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نبی الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. ایک مسلمان یہی آواز لگاتا ہے، ایک مسلمان کا یہی نعرہ ہے، ایک مسلمان کی یہی صدا ہے کہ دین میں ہم کوئی تبدیلی قبول نہیں کر سکتے، شریعت کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. شرعی مسائل چاہے وہ ہمارے خانگی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں، چاہے وہ انفرادی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، کسی قسم کے مسائل ہوں، ہم اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہیں جا سکتے. یہ ہمارے لیے ایمان کی بات ہے، ہمارے لیے ایمان کی بات ہے، اس لیے کہ پھر اگر اس کے خلاف ہم جائیں گے تو ایمان پھر باقی نہیں رہے گا، ساری چیزیں باقی رہ سکتی ہیں، اور سب باقی رہنے والی چیز سب فانی ہے، وہ کہیں بھی کام آنے والی نہیں ہے ایمان کے بغیر. اگر ایمان ہے تب تو کام آنے کی ساری چیزیں ہیں، یہ زندگی کام آ جائے گی، یہ اعمال کام آ جائیں گے، یہ نمازیں کام آ جائیں گی، یہ روزے کام آ جائیں گے، یہ باہم میل جول محبتیں کام آ جائیں گی، ایک دوسرے سے ملنا جلنا کام آ جائے گا، ایک دوسرے سے مسکرا کر کے ملنا کام آ جائے گا، ایک دوسرے کے لیے خیر کی چاہت کا جذبہ کام آ جائے گا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کے ذریعے، تو میری بہنوں یاد رکھو، پھر وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اس کسی کے لیے سہارا نہیں ہوگا. اس وقت سب لوگ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے اور وہ بھی گواہی دیں گے، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے دل کو ہمارے چوٹ پہنچائی ہے، ملعون خاطر کیا. حدیث شریف میں آتا ہے، مسند بزار کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو ہے تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور اس سیاق میں آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. زندگی میں ہم تمہارے خیر کا طالب ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہاری کسی غلط کام پر ہم آتے ہیں آنے پر اللہ کے حضور میں مغفرت کا طالب ہوتا ہوں، اور مماتی خیر لکم، اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے لیے اس عمل کو جاری رکھیں گے. تو خیر کا دروازہ، خیر کا دہانہ ہماری ذات سے جو امت کے افراد کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بند نہیں فرمایا ہے. فرمایا تعرض علی اعمالہم وما کان لهم من حسن فحمدت اللہ علیہم. اب تو یہ عمل تمہارا اچھا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں اللہ کی تعریف تمہارے حق میں کرتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمارے میری امت میں کیسے افراد پیدا کیے، اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کیسی ہماری جو ہیں بچیاں ہیں، امت کی یہ خواتین ہیں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، میری شریعت کو کیسی توانائی وہ دے رہی ہیں، تحفظ کر رہی ہیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی تعریف کرتے ہیں، وما کان من سیئۃ استغفرت اللہ لکم، فرماتے ہیں کہ اور اگر تمہارا عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، تمہارا عمل برا ہوتا ہے، تمہارا عمل جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوتا ہے، تو میں اس پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تو میری موت بھی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں اس پہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کے حضور میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل بہتر سے بہتر ہو۔ اپنے باپ کے سامنے جو ہے گھبراتا ہے کہ اس کی کوئی جو ہے خراب بات جو ہے پیش کی جائے، اپنے چچا کے سامنے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے افسر کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے شیخ مربی کے سامنے، اپنے محسنوں کے سامنے اگر اس کی کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے کتنی چوٹ پہنچتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھائی ہو، اس کی تعریف ہو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا عمل دن میں ہو یا رات میں ہو، تنہائی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، اپنی چاہت سے ہے یا دوسروں کی چاہتوں کے بعد ہو، اس سب میں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہت کے مطابق ہو، فیصلے کے مطابق ہو۔ تو میری بہنوں اس کا لحاظ زندگی کے اندر کرنا چاہیے۔ آج کا ماحول بڑا خراب ہو رہا ہے، آپ کے ہاں اتنا بڑا اجتماع ہوا تحفظ شریعت کے موقع پہ، تحفظ شریعت کے عنوان سے کیا ضرورت تھی اس کی، کیوں کیا گیا؟ یہ احساس دلانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ شعور پیدا کرنے کے لیے دیا کیا گیا ہے کہ آج اسی پر چوٹ لگائی جا رہی ہے، ایک مسلم خاتون کو جو ہے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اور اسلام پر اس کے سہارے، اس کے ذریعے، اس کے واسطے، اس کے حوالے سے اسلام کی روشن جبی کو، منور چہرے کو جو ہے داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا ہماری خواتین کو اس میں زیادہ باشعور ہونا چاہیے، ان کی طرف سے اس کی آواز اٹھنی چاہیے، جبکہ بعض آبرو باختہ خواتین، بعض وہ جو گویا کہ عصری دانشگاہوں میں جنہوں نے پڑھا ہے اور جن کو ایسا ماحول نہیں ملا جو دینی ماحول ہو، ایسے ماحول میں وہ رہی ہیں جو کافرانہ، مشرکانہ، مجہدانہ ماحول رہا ہے، جہاں انہوں نے حجاب کو، جہاں انہوں نے اسلامی روایات کو، اسلامی عبادات کو، اسلامی احساسات کو، اسلامی شعور کو انہوں نے خیر بات کہا ہے، لہذا آج وہ اسلام کے خلاف وہ چیزیں جس نے خواتین کو عزت کی زندگی عطا فرمائی، خواتین کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی جس میں وہ پڑی ہوئی تھی، خواتین کو اس مقام پر پہنچایا جس مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو عزت ہی نہیں بلکہ ان کو باعزت زندگی عطا فرمائی۔ آج اس باعزت زندگی کے حوالے سے یہ خواتین جن کی جو ہے تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ ایسی باتیں کہہ رہی ہیں جو حکومت کے لیے جو ہے گویا کہ راہ کو آسان کرنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، حدیث پاک کے خلاف وہ فیصلہ کریں، اور اسی لیے آج پوری امت بے قرار ہے اور بیداری کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج ہم اقلیت میں یہاں ہیں، 17 کروڑ کی آبادی ہم مسلمانوں کی یہاں ہیں، اور 1 ارب سے زائد آبادی غیر مسلموں کے یہاں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اقلیت کو، اس کے محاسن کو اور اس کے امتیازات کو، اس کی خصوصیات کو، اس کے تشخص کو کھا ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے، ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم جم کر کے رہیں، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ ہوں، اسی کی طرف اشارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سفیان ابن عبداللہ گزرے ہیں، حضرت سفیان ابن عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور ہمیں کوئی مختصر سی بات بتا دیجیے، کوئی مختصر سی ایسی بات بتا دیجیے جس پر میں عمل کروں اور پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پہ جم جاؤ، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پہ جم جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا گویا ایمان کے بعد جلنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ کی نصرت یقینی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں. اس آزمائش میں وہ بندہ جب کھرا اترتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں. لہذا دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اللہ ہے, اور پھر اس پر کوئی جم گئے ثابت قدم رہے اسی پر, ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے ہم نوا ہیں, ہم تمہارے بہی خواہ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور تمہارے لیے تمہاری خواہشات کے مطابق جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے, اور جو تمنا اور آرزوئیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگی, اس ذات کی طرف سے ہوگی جو بہت بخشنے والی عطا کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے ذات. لہذا فرشتے آ کر کے یہ دعا دیتے ہیں, بشارت دیتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ. اللہ رب العزت نے آج لاکھوں اور کروڑوں میں ہمیں اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے, لہذا اس ایمان پر قائم رہنا, اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا, اس ایمان کے سہارے اپنی زندگی کو سنوارنا اور بنانا, اپنے گھر کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرنا جو ایمانی فضا ہو, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے تعلقات کی بڑی قدر فرمائی ہے کہ آپس میں محبت ہو, آپس میں جوڑ ہو, آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہو, توڑ کی فضا نہ پیدا کی جائے, دلوں میں جوڑ کی فضا پیدا کی جائے, گھروں میں بھائی اور بہنوں کے درمیان, ماں اور باپ کے درمیان, پڑوسی پڑوسی کے درمیان آپس میں محبت اور ایکانگت ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصدقه والصلاه قالوا بلى قالوا بلى قال فصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقه لا اقول انه تحلق الشعر ولكن تحلق الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز کو جو نماز سے روزے سے اور صدقے سے مرتبے اور درجے میں کہیں وہ بڑھی ہوئی ہے چیز اللہ کے نزدیک. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باہمی تعلقات کو بہتر بنانا ہے, آپس کی فضا کو خوشگوار رکھنا ہے, ایک دوسرے سے محبت کو قائم رکھنا ہے, ایک دوسرے کی غیبت کر کے, برائی کر کے, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر کے, ایک دوسرے کے تعلق سے چھیڑ چھاڑ کر کے, ایک دوسرے سے لڑائی کر کے تعلقات کو کشیدہ بنانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, بلکہ یہ فضا اچھی بنائی جائے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صلاح و ذات البین باہم اپنے تعلقات کو بہتر بنانا یہ نماز سے بڑھ کر کے, روزے سے بڑھ کر کے, زکات سے بڑھ کر کے, یعنی اس کے ذریعے نماز جو ہے وہ بنتی ہے, نماز سنورتی ہے, اس کے ذریعے روزہ بنتا اور سنورتا ہے, اس کے ذریعے صدقات و خیرات جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, تو اس کے اندر بھی ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. اور فساد و ذات البین یعنی باہمی فساد, باہمی جوڑ نہ ہو بلکہ توڑ کی فضا پیدا ہو, ایک دوسرے سے محبت نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے تعلقات باہم کشیدہ ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سر کو موڑ دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ سر کو موڑنے بالوں کو موڑ دیتی ہے, نہیں, بالوں کو موڑنے کے بعد تو بال نکل آئیں گے, بال پھر نکل آئیں گے, لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہے جو پھر روکنے والا نہیں ہے. دین ایک ہی دفعہ ملا ہے, پھر نہیں ملے گا, دین چلا گیا تو پھر واپس آنے والا نہیں, اس لیے کہ دین چھوڑنے والے کو قتل کر دینے کا حکم ہے. لہذا دین کو نہ جانے دو, دین کے بال کو موڑ دے گی جو چیز پھر وہ بھوگے گا کیسے, سے وہ چیز نکلے گی کیسے. لہذا میری بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا ماحول عطا فرمایا, اچھے ادارے عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ یہاں علماء ہیں, برابر جو ہے وہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور دعوت و اصلاح کا کام ہوتا رہتا ہے, اور اس سنت پر عمل ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں کچھ خواتین آئیں, انہوں نے کہا حضور ہمارے جو مرد ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے تو مجلسیں ہوتی ہیں اور آپ کی باتیں وہ سنتے ہیں, فائدہ پہنچتا ہے, ہمارے لیے بھی کوئی وقت آپ مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم جمع ہوں اور آپ ہم سے خطاب فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا, بخاری شریف میں یہ تذکرہ موجود ہے. لہذا کسی وقت پہ خواتین کا اجتماع ہونا یا کسی عالم کی آمد پہ یا مقامی علماء میں سے کسی کا انتخاب کر کے یہ خطاب, یہ بھی ایک سنت جاریہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں, اس کو سننا, اور انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ سنتا ہے تبھی وہ کچھ کہتا ہے اور تبھی اس کے اندر عمل کا شعور پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ وہ ہے جس نے تم کو نکالا ہے, کس سے نکالا ہے, ماں کی پیٹوں سے, اور تم کچھ نہیں جانتے تھے. جاننے کے لیے اللہ نے کان دیے, اللہ رب العزت نے آنکھیں دی, اللہ رب العزت نے دل و دماغ عطا کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لہذا ہمیں سننے کا موقع مل جائے اور سمجھنے کا موقع مل جائے, اس پر عمل کی توفیق آ جائے, شعور پیدا ہو جائے, یہی شکر ہے اللہ کا. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں, اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری رکھیں, اس کے فوائد و ثمرات سے ہم سب کو بہرور فرمائیں. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر پر آمادہ رکھے, خیر کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری بہنوں کو قبول فرما, انہیں قوت ایمانی سے بہرور فرما. اے اللہ ان کے تقاضوں کو پورا فرما, ان کی ضرورتوں کو اے اللہ سال فرما. اے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما. اے اللہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما. جو مریض ہوں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان فرما, جو پریشان حال ہوں رب کریم ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما. اے اللہ جن کی اولادیں, اے اللہ نیک نہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ اس فضا کو نیک بنا دے, اس معاشرے کو نیک بنا دے, اس سماج کو نیک بنا دے, اس شہر کو نیک بنا دے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.